أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، سلام علیکم. عبادی احکام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے چند مقدمات ہیں جن کو بجا لانا نماز سے پہلے ضروری ہے. ایک مقدمہ نماز کا طہارت ہے، انسان کا جسم پاک ہو ظاہری نجاستوں سے بھی اور باطنی نجاستوں سے بھی. دوسرا مقدمہ لباس کی پاکیزگی ہے، اور تیسرا نماز سے پہلے جس چیز کی رعایت کرنی ہے وہ ہے جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کی پاکیزگی. چوتھا مقدمہ نماز کا قبلہ، یعنی انسان کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے. اور پانچواں مقدمہ خود وقت ہے، کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے. آخر میں انسان کو جس چیز کی رعایت کرنی ہے وہ اذان و اقامت. آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے خود طہارت کے موضوع پہ بحث کی جائے، یعنی نماز میں انسان کو طہارت کی ضرورت ہے. طہارت اور نظافت میں فرق کیا ہے؟ پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام نے جو طہارت کا لفظ کہا ہے، یہ اصطلاح جو اسلام میں استعمال ہوئی ہے، تو نظافت اور طہارت میں فرق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے جو نظافت کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. یعنی انسانی معاشرے کو، مسلمانوں کو اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ اپنے جسم کی نظافت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، گندگی سے اپنے جسم کو دور رکھیں، پسینے کی بدبو یا لباس پہ گندگی، یا اپنے گھر کو گندا رکھنا، یا اپنے ماحول کو گندا رکھنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور اتنا زیادہ اسلام میں نظافت کو خیال لکھ کیا گیا ہے کہ اسلام نظافت کو جزء ایمان کہہ رہا ہے، کہ نظافت و من الایمان، یعنی نظافت انسان کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی جو لوگ گندے رہتے ہیں ان کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے. تو اسلام میں جب نظافت کی اتنی تاکید ہے، تو یہ نظافت یعنی وہ چیزیں جو گندگی ہے، انسان اس کو اپنے سے دور کرے. اور بہت اہم چیز ہے کہ اسلامی معاشرے کو نظافت پہ زیادہ تاکید کرنی چاہیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ طہارت اور نظافت میں کیا فرق ہے؟ طہارت ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے مطابق انسان کو اس نظافت کے علاوہ بعض چیزوں سے، جس کو اسلام نے جس کو گندا شمار کیا ہے، جس کو اسلام نے کثیف شمار کیا ہے، اور اس سے پاک ہونا انسان کے لباس اور جسم کا ضروری ہے. وہ دو طرح کی طہارتیں ہیں ناظرین کرام. ایک طہارت ظاہری نجاست سے پاک ہونا ہے، اور ایک طہارت باطنی نجاست سے پاک ہونا ہے. ظاہری نجاست کو اسلام میں خبث کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاح اسلامی میں اس کو خبث کہا جاتا ہے، یعنی پیشاب، پیخانہ یا منی، مردار، خون، یہ وہ نجاستیں ہیں جن سے جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے. اور بقیہ انشاءاللہ نجاسات اور طہارت کی مطہرات کی جب بحث آئے گی تو ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ باطنی نجاست. یعنی انسان شاید ظاہر میں پاک و پاکیزہ ہو، ظاہر میں انسان کو کوئی نجاست دکھ نہ رہی ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انسان کی اس باطن میں نجاست آ گئی ہے. مثلا انسان نے پیشاب کیا، پیخانہ کیا، دھول کے باہر آ گیا، یا انسان کہ نیند آئی، سو کے اٹھا، تو اسلام کہتا ہے بعض چیزوں کو بجا لانے کے لیے انسان کو باطن کو پاک کرنا پڑے گا. اور وہ باطنی پاکیزگی کے لیے اسلام نے دو طریقے رکھے ہیں. ایک باطنی نجاست جس کو حدث کہتے ہیں، ایک حدث اصغر ہے، یعنی وہ باطنی نجاست کہ جس کو دور کرنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسری باطنی نجاست ہے جس کو کہتے ہیں حدث اکبر، یعنی جس کو دور کرنے کے لیے انسان کو غسل کرنا پڑے گا. تو یہاں تک بحث سے کیا پتہ چلا؟ کہ اسلام نے نظافت کے علاوہ خود طہارت کو بھی کہا ہے. اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری نجاستوں سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں خبث، اور دوسرے کیا ہے؟ باطنی نجاستوں سے اپنے کو پاک کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث. خود حدث میں یعنی باطنی نجاست کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک باطنی نجاست جس کو حدث اصغر کہا گیا ہے وہ وضو کے ذریعے دور ہوتی ہے، اور دوسری باطنی نجاست جس کو غسل کے ذریعے دور کیا جاتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اور اگر انسان کے پاس وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو وہ باطنی نجاست اسلام خاک کے ذریعے، مٹی کے ذریعے بھی دور کر سکتا ہے، اور وہ طریقہ اسلام نے سکھایا ہے تیمم کے ذریعے. تو ناظرین کرام، کیا پتہ چلا کہ اسلام میں باطنی نجاست کو دور کرنے کے تین طریقے ہیں، ایک وضو، ایک غسل. اور وضو اور غسل جب میسر نہ ہو تو انسان تیمم کے ذریعے اس کو دور کر سکتا ہے. ناظرین کرام، یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ وضو انسان کی باطنی نجاست کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وضو کے سلسلے میں اسلام نے اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہ بعض روایتیں وضو کے سلسلے میں، ایک روایت یہ ہے کہ وضو اگر انسان کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، یا خود پیغمبر اکرم سے ایک دوسری حدیث میں نقل ہوا ہے کہ انسان اگر وضو باوضو رہے تو رزق میں برکت ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ اگر انسان ایک وضو پہ دوسرا وضو کرتا ہے تو وہ نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے. یا ایک حدیث میں آیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم، ائمہ معصومین علیہم السلام، علماء اور علماء کی یہ سیرت تھی کہ وہ باوضو رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ انسان اگر باوضو ہو کر سوئے تو اس کا بستر مسجد کی حیثیت رکھتا ہے. انسان جس طریقے سے مسجد میں جاتا ہے اور انسان عبادت گزار کہلاتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے، ایسے انسان اگر وضو کر کے سوئے تو اس کا بستر بھی وضو شمار ہوگا. اور خود شیطان جو انسان میں نفوذ کر سکتا ہے، چونکہ ہم انسان ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت شیطان جس پہ حملہ کر سکتا ہے، تو وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو شیطان کے نفوذ سے بچاتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کرام کہ یہ وضو کہاں کہاں پر واجب ہے، یعنی یہ باطن ریاست کہاں کہاں پر بغیر وضو کے انسان اس باطنی حیثیت کے ساتھ بعض اعمال انجام نہیں دے سکتا. تو وہ اعمال جن کے بجا لانے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو واجب ہے، وہ مندرجہ ذیل امور ہیں کہ جن کو بغیر وضو کے انسان انجام نہیں دے سکتا. سب سے پہلے نمازیں ہیں، یعنی نمازیں اسلام کی وہ عبادتیں ہیں کہ جن کو بغیر وضو کے انسان انجام نہیں دے سکتا. اب نمازیں اسلام میں بہت سی نمازیں واجب ہیں، بہت سی نمازیں مستحب بھی ہیں. تو واجب نمازوں میں وضو واجب ہے اور مستحب نمازوں میں وضو مستحب ہے. ایک نماز جو واجب ہے وہ نماز میت بھی ہے، لیکن نماز میت میں اس کے باوجود کہ واجب ہے لیکن وضو واجب نہیں ہے. یعنی انسان اگر چاہے تو نماز میت کو بغیر وضو کے بھی انجام دے سکتا ہے. بقیہ تمام واجب نمازوں میں انسان بغیر وضو کے نماز کو بجا نہیں لا سکتا. دوسری چیز جو انسان کے لیے بغیر وضو کے انجام نہیں دے سکتا، وہ نماز کے وہ اجزاء ہیں جس کو انسان بھول گیا تھا. مثلا انسان ایک سجدہ بھول گیا یا انسان تشہد بھول گیا، تو اب اس تشہد کو انسان جب انجام دے رہا ہے، یا اس سجدے کو جو انسان بھولا تھا انجام دے رہا ہے، یا سجدہ سہو جب انسان بجا لا رہا ہے، تو اس کے لیے بغیر وضو انسان ان کو بجا نہیں لا سکتا، بلکہ وضو کرنا اس میں انسان کے لیے ضروری اور واجب ہے. تیسری چیز، اگر انسان قرآن کے حروف کو چھونا چاہتا ہے، قرآن کے حروف کو مس کرنا چاہتا ہے، تو اسلام میں چونکہ قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور خدا راضی نہیں ہے کہ انسان اس نجاست کے ساتھ، جو باطنی نجاست ہے، اس کے ساتھ انسان قرآن کے حروف کو چھوئے، تو وہ چیز جہاں پر انسان کو وضو کی ضرورت ہے جب انسان قرآن کے حروف کو چھونا چاہے. تیسری چیز جہاں پر وضو کی ضرورت ہے وہ واجب طواف ہے. اگر انسان خانہ کعبہ طواف کرنے گیا ہے، عمرہ بجا لانے گیا ہے، یا حج کرنے گیا ہے، تو یہاں پر طواف کی ضرورت پڑتی ہے، واجب طواف. تو واجب طواف بغیر وضو کے انجام نہیں ہو سکتا. انسان اگر بغیر وضو کے طواف کرتا ہے تو طواف اس کا باطل ہے. ہاں، مستحب طواف کو انسان بغیر وضو کے انجام دے سکتا ہے. اور دوسری چیز اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا، اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اگر انسان اس کو چھونا چاہے تو وہ بغیر وضو کے اللہ کے نام کو نہیں چھو سکتا. یعنی اللہ کے نام ضروری نہیں کہ قرآن میں ہو، یہاں کہ انسان کسی کتاب میں، کسی پیپر میں، یا کہیں پر بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی انگوٹھی پہ انسان کے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس اللہ کے نام کو چھونے کے لیے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں اللہ کا نام اگر لکھا ہے تو اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اور بقیہ پیغمبر، ائمہ اہل بیت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء کو بھی چھونے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، یعنی بغیر وضو کے ان کے اسماء کو انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں جس کے انسان بجا لانے کے لیے، جن کو کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی وضو یہاں پر واجب ہے. کن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے؟ یہاں تک تو وہ چیزیں تھیں جن کو بغیر وضو کے انجام نہیں دیا سکتا، جن کے لیے وضو واجب تھا. بعض چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. سب سے پہلی چیز اس کے لیے وضو مستحب ہے، وہ نماز میت ہے. نماز میت خود واجب ہے، لیکن اس کے لیے وضو باوضو ہو کے نماز میت پڑھنا، یہ مستحب ہے. دوسری چیز جس کے لیے وضو مستحب ہے وہ قرآن کے حاشیوں کو چھونا یا قرآن کی جلد کو چھونا، یعنی خود قرآن کی اگر حروف کو انسان نہیں چھو رہا ہے تو حرام کام انجام نہیں دے رہا ہے، چونکہ قرآن کے حروف کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، لیکن اگر انسان قرآن کی جلد کو، اس کے حاشیوں کو چھونا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ انسان وضو کر لے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ قراءت قرآن ہے۔ جب انسان قرآن پڑھنے کے لیے آمادہ ہے، تلاوت قرآن کرنا چاہ رہا ہے، تو مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو کے تلاوت قرآن انجام دے۔ چوتھی چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ زیارت قبور ہے، یعنی انسان اگر اہل قبور کی زیارت کو جا رہا ہے تو مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو کے ان کی زیارت کو انجام دے۔ اس کے علاوہ جو چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم میں اگر انسان داخل ہونا چاہتا ہے، مساجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو باوضو ہو کے مساجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر انسان کو وضو کی ضرورت ہے اور وضو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ہر وقت ثواب حاصل کرے باوضو کا، تو ہر وقت باوضو رہنا انسان کے لیے مستحب ہے، اور ہر وقت اگر انسان وضو کرتا ہے تو یہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آخری چیز جو وضو میں مستحب ہے وہ ہر وقت انسان کا باوضو رہنا مستحب ہے۔ یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ کہاں پر وضو واجب ہے اور کہاں پر وضو مستحب ہے۔ تیسری چیز، سوال یہ اٹھتا ہے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، یعنی انسان کہاں پر جب وضو انجام دینے جا رہا ہے تو وضو میں کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے ہم واجبات وضو کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد وضو کی جو مستحب چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ واجبات وضو میں سب سے اہم چیز نیت ہے، یعنی انسان سب سے پہلے جب وضو کی کرنا چاہتا ہے تو نیت انجام دے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اعزان گرامی، نیت ایک ایسی چیز ہے کہ تمام اسلامی عبادتوں میں، تمام وہ کام جو انسان اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے، انسان کے اس عمل سے زیادہ اس کی نیت اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی اگر انسان کی نیت میں ریا آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دے دے، تو یہ نیت انسان کی صرف اس نیت کو باطل نہیں کر رہی بلکہ اس کے اس عمل کو ہی باطل کر دیتی ہے۔ تو نیت انسان کے تمام اعمال میں ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس نیت کو جو ایک واجب چیز ہے انسان کہاں پر انجام دے گا؟ تو نیت کو انسان جو مستحب، جو ہاتھ کو دھلا جاتا ہے دو بار، یہاں پر بھی نیت کر سکتا ہے، اور اگر یہاں پر انجام نہیں دیا ہے تو سب سے پہلا واجب چہرے کا دھلنا ہے، اس سے پہلے نیت کا کرنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان جب وضو کرنا چاہ رہا ہے تو نیت کرے۔ اب نیت کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے نیت کو جاری کرے، بلکہ اگر انسان کے دل میں ہو کہ یہ نیت، یہ وضو اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے، قربتا اللہ انجام دے رہا ہے، تو یہ کافی ہے، اور زبان پہ اس نیت کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ آخری چیز یہ ہے نیت کے بارے میں کہ انسان آخر وضو تک اس نیت پہ باقی رہے، یعنی انسان جب تک وضو کر رہا ہے اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ یہ کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یعنی انسان کے ذہن میں ہو کہ انسان وضو کو انجام دے رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جو وضو میں واجب ہے وہ ہے چہرے کا دھلنا۔ نیت کے بعد دوسرا واجب چہرے کا دھلنا ہے، یعنی انسان اپنے چہرے کو لمبائی میں بالوں کی اگنے کی جگہ سے اور ٹھڈی تک دھلے گا۔ یہ لمبائی میں وضو میں چہرے کو دھلنے کی واجب چیز ہے، اور چوڑائی میں جو انسان کو چہرے کو دھلنا ہے وہ انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے درمیان جتنا حصہ انسان کا آ جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چہرے کے دھلنے میں جس بات کو مد نظر قرار دینا ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کا اگنا انسان کے، ایک معمولی انسان کو دیکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت تھے فقہ اور زندگی پروگرام کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ برنامہ، یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس برنامے کو لے کر۔ ہمارے برنامے کا نام ہے فقہ اور زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔